بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا صدق الله العظيم. آج چونکہ اعتکاف مغرب سے انشاءاللہ شروع ہوگا تو اس سلسلے میں چند باتیں بس یاد دہانی کے لیے کہ اعتکاف کیا چیز ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کن چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور کچھ احکام کے لحاظ سے کہ ہمیں کس طرح وقت گزارنا ہے. اعتکاف کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی تاریخی لحاظ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے اللہ والوں میں کہ بہت پرانی تاریخ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ نظام رہا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں، اور پہلے یہ باتیں آ چکی ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں تو کچھ وقت اس کا ایسا گزرتا ہے جو تنہائیوں میں گزرا ہے، جس میں صرف اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رہا، دنیا سے، دنیا والوں سے بے تعلق ہو کر اس نے کچھ وقت گزارا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس طرح کے واقعات وغیرہ تو مہینے کے دوران آتی رہی تھیں، اس طرح کی باتیں. اور اس کے مشہور واقعات ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا، فارغ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور پھر آگے جو بات چیت ہوئی تھی، جو معاملہ ہوا. اسی طرح آگے ہم سلسلہ دیکھتے ہیں، انبیاء کی تاریخ پیچھے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے کوہ طور پر، تو وہاں پر 30 دن کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن پورے کر لیا، واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ، 40 دن پورے ہو گئے ایک چلہ. اسی طرح یہ سلسلہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کچھ دینا چاہا تو کچھ وقت پہلے ان کو یکسوئی کے ساتھ رکھا کہ وہ اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزار لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تو یہی حال تھا، ہجرت سے پہلے دیکھیں، نبوت سے پہلے دیکھیں تب بھی یہ حال، اور بعد میں بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو گزشتہ انبیاء میں بھی ہمیں یہ بات ملے گی، اور گزشتہ اولیاء میں بھی بات ملے گی، اور پھر ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باقاعدہ یہ ایک شریعت کے حکم کے طور پر، سنت کے طور پر، یہ ایک عام پوری امت کے لیے ایک سنت قرار دیا گیا. تو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا، حبب الیہ الخلاء، آپ کو یہ پسند تھا کہ تنہائی میں جا کر تو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کوئی احکام نہیں آئے تھے، نہ نمازیں تھیں، نہ تلاوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس تنہائی میں اللہ کی یاد میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہوگا، اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کیا عبادت کا طریقہ تھا، صرف غور و فکر تھا یا ملت ابراہیمی پر کچھ عبادت کے کچھ طریقے تھے، لیکن بہرحال اصل چیز اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو یکسو کر لینا، یہ غار حرا میں وقت گزارا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب نبوت بھی ملی تو وہی یکسوئی کا زمانہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں تھے، پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا. ہجرت کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. پہلے سال تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تھے، تو اس سال تو رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں تھی. اس کے بعد والا سال جو رمضان کا مہینہ آیا تو اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی، لیکن اسی سال اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ غزوہ بدر پیش آ گیا، تو غزوہ بدر پیش آیا تو اس سال اعتکاف کی کوئی صورت نہیں ہوئی، وہ تو ظاہر ہے رمضان کے آخری عشرے کی طرف ہی معاملہ پیش آیا تھا، 17 رمضان کا واقعہ ہے. اس کے بعد سن 3 ہجری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری رہا آخر تک جاری رہا. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں فرما سکے. سن 3 ہجری سے لے کر ہم شروع سلسلہ شروع کرتے ہیں تو 2 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تھا، یہ آخری عشرے کا اعتکاف. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا اور 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا. 10 کا زیادہ معمول تھا اور ایک مرتبہ 30 کا, ایک مرتبہ 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے. دو مرتبہ جو چھوٹا اس میں سے ایک تو وہی مشہور واقعہ ہے سن 8 ہجری کا جو فتح مکہ ہوا, اس سال اعتکاف نہیں ہو سکا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف نہیں ہو سکا تو اس کی بعد میں تلافی فرما لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی تلافی فرما لی تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا اس کی تلافی میں کیا ہو. اور ایک مرتبہ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف یعنی معتکف بنا لیا, سب کچھ ہو گیا, انتظام ہو گیا, پھر آپ نے اعتکاف ترک فرما دیا کہ اس سال میں نہیں کرتا. رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی فرمائی تھی. تو بہرحال اعتکاف کا سلسلہ رہا اور جب نہیں ہو سکا تو آپ نے اس کی تلافی بھی کی. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نفل عمل کی قضا بھی کر لیں آپ نے بعد میں. یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اگر کوئی نفل معمول ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو انسان بعد میں اس کی تلافی کر لے. تو اسی وجہ سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ تو ایک سنت ہے, انبیاء کا طریقہ اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے. اور پھر اگر دیکھا جائے تو انسان کو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ رہا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی افادیت بھی اپنی جگہ ہے, اس کا فائدہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیشہ سے اولیاء میں, انبیاء میں, صلحاء میں رکھا ہے. اور ظاہر ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے عام تعلقات, فلانی جگہ جانا, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, تو انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ان تمام کاموں سے نکل کر کچھ وقت اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لے تاکہ اس میں عبادت کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہ ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, سورہ مزمل کی آیتیں جو ہیں اس میں مختلف احکام دیے گئے, ان میں ایک خاص حکم یہ بھی ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اللہ کا ذکر کیجئے. اور ذکر میں یہ, ذکر کے ساتھ ایک اور حکم یہ آیا کہ سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کی یاد میں لگ جائیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, احکام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معمولات کیا ہوتے تھے, دن کے مصروفیات کیا ہوتی تھیں, وہی لوگوں کو دین کی طرف, لوگوں کو دین سکھانا, لوگوں کے ساتھ یعنی جو بھی تھا وہ دینی مشاغل ہی تھے, جو کچھ بھی تھے پورا آپ کا ہر وقت کا جو ترتیب تھی وہ سب دین کی تعلیم تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, فَإِذَا فَرَغْتَ, آپ جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں, فَانصَب, تنہائی کی عبادتوں میں بھی اپنا وقت اتنا لگائیے کہ انسان کو تھکن محسوس ہو. فَانصَب کے معنی ہوتے ہیں تھکائیے اپنے آپ کو, یعنی وہی تنہائی والی عبادتیں. تو یہ تنہائی کی عبادتیں عام سال بھر میں بھی انسان کا کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اچھا میں صرف یہ وقت میرا صرف اپنی عبادت کے لیے ہے. یعنی عبادت سے مراد وہ عبادت جس میں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی اور تیسرا واسطہ نہ ہو. ایک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بیان سن رہے ہیں, کوئی دینی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے دین کا کام ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں مخلوق واسطے درمیان میں نہ ہو, صرف میرا اور خالق کا براہ راست رابطہ ہو. تو اس کی بھی ضرورت انسان کو ہوتی ہے, جس کا پہلے ذکر آیا تھا کہ انسان ایک روح ہے اور ایک جسم ہے اور روح اصل ہے, تو یہ روح کی غذا ہے. روح کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے خالق سے اپنا تعلق قائم کرے, اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ درمیان میں اور کوئی نظر آنے والا نہ ہو. اب ظاہر ہے اعتکاف اس کے لیے ایک بہترین ایک ذریعہ ہے کہ انسان مشاغل سے تو نکل گیا, لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اگر یہ فلانا ہے, اچھا اس سے ملاقات, اس سے ملاقات, اس سے باتیں, تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. کسی حد تک تو الحمدللہ حاصل ہو ہی جاتا ہے کہ انسان مشاغل سے نکل گیا اور کچھ اوقات مل جاتے ہیں, لیکن جتنا انسان یکسوئی کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا کہ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا کون یہاں ہے اور کون نہیں ہے, پہلے دن ملاقات کر لی, ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی, ختم ہو گیا, اس کے بعد ٹھیک ہے کھانے کے وقت مل لیا, تھوڑی بہت ملاقات ہو گئی, بات ہو گئی, لیکن یہ کہ اصل یہ ہے کہ اب اس کے بعد اچھا اب کون بیٹھا ہے, کون کیا کر رہا ہے, مجھے اس سے تعلق نہیں, میں تو اپنا بیٹھ کے اپنی تنہائی میں عبادت کر لوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجمع ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اوپر سے شال ڈال لو بس اکیلے ہو گئے, اب ہم اکیلے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آمنے سامنے کون ہے, اپنی عبادت میں اور اپنی دعا میں لگ جاؤ, مصروف ہو جاؤ. تو انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ نہیں یہاں کوئی ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, میں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے ہوں, مجھے یعنی گویا کہ اب سامنے اور کوئی ہے نہیں ہے, کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے. ہمارے جو ہم روزانہ کے جو اقوال پڑھ رہے تھے شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے جو باتیں تھیں, اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی تھی کہ انسان کی روح کو, انسان کے قلب کو ایک اہم ضرورت ہے جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ما نفع القلب شیئا, انسان کے دل کے لیے اس سے زیادہ نفع والی کوئی چیز نہیں ہے جتنے کہ عزلت یدخل بها میدان فکری, جس میں انسان تنہائی میں بیٹھ کر صرف اللہ کے بارے میں غور و فکر کرے اور اللہ کے بارے میں سوچے. اب اس میں اب انسان یا تو صرف بیٹھ کر سوچ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اس کی عادت نہیں ہوتی, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے. تو یہ ابھی عشرہ شروع ہونے سے پہلے بھی انسان دعاؤں کا اہتمام کرے کہ یا اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو خاص اہتمام سے گزارا ہے, خود بھی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے, دوسروں کو بھی اہتمام کرواتے تھے, اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے. جو سنت اعتکاف میں ہیں وہ تو ظاہر نیت کر لیں گے, اور جو نہیں ہیں وہ یہ کہ اچھا کم از کم زیادہ سے زیادہ حصہ ہم اپنا مسجد میں گزاریں, اور تاکہ عبادت میں اپنا وقت گزار سکیں. اور ٹھیک ہے پورا وقت نہ صحیح, کچھ نہ کچھ وقت انسان اعتکاف میں گزار لے. جتنی دیر انسان نماز کی جگہ میں ہے اتنی دیر اگر وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے, ہماری روح کی غذا کے لحاظ سے بھی ضرورت ہے, اور قرآن میں جو احکامات دیے گئے اس کے لحاظ سے. لیکن یہ فائدہ پورا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو باتوں سے, اور جس کو میں پہلے کہتا رہا ہوں فون سے, باتیں ہیں فون ہیں اور جتنی بھی لغویات ہیں, جتنی بھی انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. قرآن کریم میں جہاں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پانے والے کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہے, اور ایمان کے ساتھ دوسری صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز میں خشوع. اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے, ویسے تو پچھلے سالوں میں بات ہوئی تھی کہ خشوع کا کیا معنی ہے اور کیسے حاصل کیا جائے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اس کے بعد فرمائے والذین هم عن اللغو معرضون. ہمیں نمازوں کا, عبادتوں کا خشوع اور دھیان حاصل کرنا ہے, اور دھیان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات کو لغو اور بیکار چیزوں سے خالی رکھیں. یہ تھوڑی دیر جو انسان بات کر لیتا ہے لغو, ایک تو ہوتا ہے چلو کسی مقصد کوئی فائدہ کسی کا, یعنی کوئی فائدہ مقصد ہے یا کوئی نہ کوئی پیچھے مقصد, ورنہ لغویات اور خامہ خواہ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا قلب پر ایک اثر پڑتا ہے. اس کو قرآن نے خاص بیان کیا لغوی, کہ جو بیکار چیز ہے من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا, یعنی جو احادیث کا خلاصہ کیا ہے تمام احادیث کے خلاصے میں سے, جو 4 حدیثوں میں پورے دین کا خلاصہ کیا ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا, یعنی کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے, کامل درجے کا ایمان حاصل کرنا چاہے, اسلام میں کمال اور خوبی حاصل کرنا چاہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ لا یعنی فضول لغویات ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہ گویا کہ ایک سیکھنے کا وقت ہے کہ کس طرح انسان لغویات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, کس طرح میں اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں, اچھے کاموں میں استعمال کروں اور بیکار کاموں سے بچاؤں. اس کی ایک مرتبہ عادت پڑ گئی اور انسان سیکھ لے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں انسان اس کو آگے بڑھا سکتا ہے, اور یہ عادت عام بھی ہو سکتی ہے. بہت بڑا وقت انسان کی زندگی کا بچ سکتا ہے اور قیمتی کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے اگر یہ چیز انسان سیکھ لے. تو بہرحال یہ سیکھنے کے بھی ایام ہیں, آگے بڑھنے کے بھی ایام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں, تو ہم یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ لیلۃ القدر کی مقبول عبادت ہمیں نصیب ہو جائے, اور اس رات میں ہم کوئی ایسا عمل نہ کر لیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے ہم سے جو غیر مناسب ہو. اس لیے نہ کسی سے زائد بات کرنے کی انسان فکر کرے, اور نہ کسی کی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے. خامخواہ دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے یا کسی کے بارے میں ہم کوئی جملہ کہہ دیں, ان چیزوں سے بچ کر انسان صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں بیٹھے تھے, اعتکاف میں تھے, ایک شخص آ کر بیٹھے, پریشان لگ رہے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کچھ پریشان لگ رہے ہو, تو خیریت ہے, کیا بات ہے, ان سے معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں پریشانی ہے, پریشانی یہ ہے کہ میرے ذمے قرض ہو گیا ہے, اور قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیچارہ وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے, اس کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے, لیکن میں قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں. سامنے روضہ اقدس تھا, تو قسم کھا کر فرمایا کہ اس جگہ پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس قرض کے ادا کرنے سے قاصر ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی طرح کا واقعہ آپ رسم کے دور میں پیش آیا تھا, وہ ایک الگ بات تھی. بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان سے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان سے سفارش کر دوں کہ اچھا تھوڑا سا مہلت دے دیں, آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کہ آپ مناسب سمجھے تو بات کر لیں. یعنی ان کو تو مناسب نہیں لگا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسی شخصیت سے کہیں کہ آپ بات کریں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں آپ کے لیے بات کر لوں, ان سے سفارش کر لوں, آپ کر لیں مناسب سمجھے تو کر لیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. اب یہ نہیں پتا کہ کون سا اعتکاف تھا, رمضان کا تھا, سنت اعتکاف تھا, یا ویسے نفل اعتکاف تھا. بہرحال انہوں نے اپنے جوتے لیے اور مسجد سے باہر چلے گئے. ان کو جو دوسرے شخص تھے جن کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر نکلے ان کو خیال ہوا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے. کہا نہیں نہیں میں بھولا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں, بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اور اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے, اور ابھی زمانہ زیادہ گزرا بھی نہیں, زیادہ عرصہ نہیں گزرا, میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے, اس کی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, اس کو راحت پہنچانے کے لیے انسان کچھ آگے بڑھتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کہیں کسی کو تکلیف نہ دے دے. راحت پہنچانا تو بات کی چیز ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. لیکن یہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے کہ ہم اپنے اخلاق اتنے اچھے کریں, اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ اب دوسروں کی اللہ کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ جو بھی ہیں اچھا اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ خیرخواہی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. تو خیر ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ بات فرمائی. آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 10 سال کے اعتکاف کی فضیلت مل رہی ہے کسی کی مشکل دور کرنے اور کسی کو راحت پہنچانے کے لیے. آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو 10 سال کے اعتکاف کی فضیلت, اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. 3 خندقیں, اور ایک خندق اتنی بڑی جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے. تو اتنا بڑا فاصلہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہو جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف کرنے سے. تو یہ 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت کیسی ہوگی, اور رمضان کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گویا جو ان کی طرف سے ان کا جو ارشاد تھا وہ یہ تو یہ تھا کہ اس کے نتیجے نکال سکتے ہیں کسی مسلمان کی مدد کرنے کے نتیجے میں کتنی فضیلت مل سکتی ہوگی. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں. اب ظاہر ہے کسی کے ذہن میں خیال ہوگا کہ اچھا پھر میں اعتکاف کی بجائے اچھا لوگوں کی مدد کر دیا کروں. یہ دن تو سنت یہی ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے. یہ چیزیں رمضان کے بعد کے لیے ہیں کہ بعد میں جا کر باہر جا کر انسان دوسروں کی امداد کرے, دوسروں کو راحت پہنچائے, دوسروں کی تکلیف ختم تکلیف میں ان کا ساتھ دے. یہ بات کی چیزیں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے, اور اعتکاف میں ظاہر بیٹھنے کی وجہ سے باہر کے کام تو نہیں کر سکتا کہ اچھا یہ کرے وہ کرے, دوسری ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا, یا دوسرے فضیلت والے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا, تو ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا, کہ انسان کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ہر نیکی میں حصہ لینے والا ہوں. اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا جیسے فلانا بھی کام کر لیتا, اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ فضیلت بھی دے دو. اعتکاف میں نہ ہوتا تو اس کی مدد کر دیتا, اچھا وہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے, اچھا اس کو وہ فضیلت بھی دے. تمام فضیلتیں اس کو بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں. تو باہر کے کاموں کی فضیلت بھی مل رہی ہیں, اور جو یہاں کا فائدہ ہے وہ بھی حاصل ہو رہا ہے. وہی ہے کہ فائدہ پورا حاصل کرنے کے لیے انسان ایک تو ویسے انشاءاللہ آج تو وقت نہیں ہے تاکہ تھوڑا سا وقت مل جائے معتکفین کو تیاری کرنے کا, تو انشاءاللہ یہ ہے کہ معمولات کہ کس طرح وقت گزارنا چاہیے سنت کے مطابق, انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے, آج تو اس کا موقع نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یعنی ہر چیز انسان یہ کوشش کرے کہ میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں, کسی کو میرے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے, اور اگر کسی کو ہم راحت پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنا جس کو کہتے ہیں اپنا یہ سمجھ کر کہ اچھا میں اکیلا ہوں اور مجھے اپنا وقت گزارنا ہے, اپنی عبادت کرنی ہے, اتنا کم سے کم ہے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچ جائے, نہ نمازوں کے اعتبار سے, نہ سونے میں, نہ سامان میں, کسی بھی چیز میں ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اچھا یہ ہماری چیز ہے, ہم اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, اور باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے نا انسان باتیں کر رہا ہے یا کوئی فون استعمال کر رہا ہے, ایسی کوئی چیز تو کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو انسان تنہائی میں جا کر فون استعمال کر لے, چلو ٹھیک ہے اس کا اور اس کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن جب کبھی ہوتا ہے کہ انسان مجمع میں بیٹھا ہوا ہے چلو وہاں استعمال کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے دوسروں میں بھی یہ چیز عام پھیلنے لگ جاتی ہے. ماحول کو عبادت کا ماحول بنانا ہے, یہ ایک اہم چیز ہے. ماحول کو عبادت کا ماحول بنانا ہے. جتنا وقت جاگنے کا ہے اس کا مسجد میں وقت گزاریں تاکہ یہاں پڑھنے کا اور عبادت کا اور دعاؤں کا ماحول بنے. اور نمازوں میں طویل سجدے, لمبے سجدے کرنے کا بھی اہتمام ہو. جیسا کہ عام سال بھر میں لوگوں کو بہت سی مرتبہ اس کی عادت نہیں ہوتی, تو سجدے لمبے ہوں, سجدے میں دعائیں اگر عربی کی دعائیں یاد ہیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں, ورنہ تسبیحات زیادہ پڑھ لیں. کوئی ایسی دعا جس کا مطلب انسان کو آتا ہے اس کو زیادہ بار بار پڑھیں, جس مقصد جو مقصد مانگنا چاہ رہے ہیں. ربنا آتینا والے دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے, اس میں جو نیت کرے گا اس نیت کے لحاظ سے انسان بار بار دعا کو مانگے اللہ کی تسبیحات. تو لمبے لمبے سجدے کرنا یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا بھی اہتمام کریں. لمبی لمبی دعائیں مانگنا یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. ہمارے پاس اجتماعی دعا تو ہوتی ہے ایک مرتبہ, لیکن اصل تو انفرادی دعا ہے. تو یہ تو صرف ایک تعلیمی سلسلہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تعلیم بھی ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے جس میں کچھ ہدایات ہو جاتی ہیں. اصل چیز یہ کہ انسان اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے. دعا ہے, نمازیں ہیں, تسبیحات ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, جتنا ہو سکے انسان ان اوقات کو استعمال کرے. یہی چیز ہے جو انسان کے اندر یہ جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا وہ حاصل ہو سکے گا. اب یہ ہے کہ یعنی اب یہاں سے فارغ ہو کر جو حدود ہیں وہ دیکھ لیں, ٹیپ لگی ہوئی ہوگی, جو حدود ہیں اس کو دیکھ لیں کہ کون سا حصہ ہے جس میں انسان کو رہنا ہے. ضرورت کے بغیر ان حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر ویسے بلا ضرورت نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بعض حضرات کو کچھ ضرورت, عام ضرورت سے زائد بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے, جن کی ضرورت ہے وہ جانتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے استنجا وضو کی ضرورت ہے, بعضوں کو اس کے علاوہ کچھ زائد بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بلڈنگ سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اگر ان کو بلڈنگ سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے, تو ان کو جس وقت وہ وضو کا تقاضا ہو, وضو کرنا ہو, تو وضو کے لیے جب وہ وضو خانے کی طرف جائیں تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں, اپنی ضرورت پوری کر لیں اور واپس آ کر پھر اچھی طرح صفائی حاصل کر لیں کہ کسی کو بدبو نہ آئے, اچھی طرح صفائی حاصل کر لیں کہ کسی یہی تکلیف سے بچانا ہے نا, تو یہ ضروری ہے. اس لیے کہ انسانوں کو بھی تکلیف نہ ہو, فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو. ہمارے ملکوں میں تو کہا کرتے ہیں کہ بیت الخلاء جاؤ تو بیت الخلاء میں فارغ ہو جاؤ اپنے آپ دونوں کاموں سے, لیکن یہاں پر تو وہ بات نہیں ہے, یہاں بلڈنگ میں بدبو ہوگی. تو یہاں وضو خانے وضو کے لیے یعنی پہلے سے نیت ہی اس طرح کر لیں, نیت ہی اسی طرح کریں کہ ہم جب وضو کے لیے جائیں گے تو دن میں پانچ منٹ ہمارے ایسے ہوں گے کہ ہمیں بلڈنگ سے باہر نکلنا ہے. تو ٹھیک ہے اسی نیت کریں کہ دس دن کا اعتکاف کر رہے ہیں اور نیت میں یہ ہے کہ اچھا ہم جب وضو کے لیے جائیں گے تو اچھا ہم پانچ منٹ کے لیے بلڈنگ سے باہر جائیں گے, باہر جا کے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور اس کے بعد آ کر اچھی طرح صفائی حاصل کر لیں کہ وہ ہو سکے تو وہ کپڑے بھی بدل لیں. اس لیے کہ ظاہر ہے انسان کو خود کو نہیں پتہ چلتا, پاس نماز پڑھنے والوں کو اس کا پتہ چلتا ہے. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک تو کسی کو تکلیف ہونے سے بھی ظاہر ہے انسان کی پوری عبادت کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور فرشتوں کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص پیاس کھاتا ہے, فرمایا فلا یقربن مسجدنا, ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. پیاس کھانے کے بعد مسجد کے قریب بھی نہ آئے. فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الإنس, جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی عبادت کی پوری برکات ختم ہو جاتی ہیں, بلکہ یعنی بجائے اس کے کہ وہ ثواب حاصل کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور یعنی مزید وبال کا ذریعہ بن جائے. ایک اہم چیز ہے, بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کسی کو ہماری بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ظاہر ہے جو ضرورت ہے وہ انسان کی ضرورت ہے, لیکن تکلیف سے بچانا اس کا انسان جتنا ہو سکے اہتمام کر لیں. اب یہ کھانے کی جو جگہ ہے اس کے ساتھ سنک والا حصہ ہے جہاں سنک لگے ہوئے ہیں, یہ پورا چونکہ وہ کھانے کی ضرورت میں آ جاتا ہے تو سنک والا حصہ جو ہے وہ حدود کے اندر ہے. ہاتھ دھونے جا سکتے ہیں, برش کرنا ہے برش کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, یعنی رات میں, دن میں تو برش نہیں کیا جاتا, لیکن اگر وہی برش وغیرہ کرنا ہے تو وہ کرنے جا سکتے ہیں. وضو کرنا ہے تو اس جگہ وضو نہ کریں, تاکہ یہ جگہ جو ہے وہ صرف ہاتھ دھونے والوں کے لیے اور ہاتھ منہ دھونے والوں کے لیے خالی رہے. وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے باہر جا سکتے ہیں. تو وضو کا اگر کرنا ہے نماز کے لیے یا قرآن پکڑنا ہے, یعنی جن کاموں کو بغیر وضو کے نہیں کر سکتے ان کاموں کے لیے وضو کرنا ہے, تو جب بھی چاہیں وضو کے لیے انسان جا سکتا ہے تو وضو کے لیے انسان چلے جائے. اور وضو کے علاوہ باقی ہاتھ منہ وغیرہ دھونا ہے برش کرنا ہے تو اس کے لیے وہ سنک استعمال کر لیں, تاکہ وہ جگہیں بس اسی کام کے لیے خالی رہیں. اپنی حدود دیکھ لیں اور باقی جو احکام ہیں اس کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. وضو میں بھی اس کا خیال رہے کہ وضو جو ہے وہ صرف تلاوت یعنی قرآن پکڑنے ہو, یعنی جس کو بغیر وضو کے کوئی جو کام نہیں کیا جا سکتا. سونے سے پہلے وضو کرنا ہے تو اس کے لیے وضو جو سنت ہے اس وضو کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ صرف ایک فضیلت کی چیز ہے, وہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں. لیکن رات میں نفل پڑھنے ہیں, نفل کی نیت کر لیں انسان, نفل نماز پڑھنے کی نیت کر لیں. تو نفل پڑھنے ہیں یا فرض نماز پڑھنی, جو بھی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے اگر وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے نکلنے کی اجازت ہوگی. اب بہرحال بنیادی انشاءاللہ جو ضروری باتیں تھیں وہ جو ذہن میں آئیں وہ کر لیں. اب یہی ہے کہ وہی گاڑیوں کا, جن کی گاڑیاں اس سائڈ پہ ہیں یا اس سامنے کی طرف ہیں یا پیچھے کی طرف کہہ لیں, بہرحال ان اس سائڈ پہ اس طرف جہاں بھی گاڑیاں ہوں وہ سب گاڑیاں جو ہیں وہ دوسری طرف کر لیں تاکہ یہ سائڈ خالی رہے روزانہ آنے جانے والوں کے لیے. جو ٹھہرنے والے ہیں چند دن وہ پورے اپنی گاڑیاں اس طرف کر لیں. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.